کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن قريب کہیں گے لوگوں میں سے بعض ناداں لوگ کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ قائم تھے. فرمائیے، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. قرآن حکیم کے دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں درست عقیدے اور فکر صحیح کی بنیاد پر جماعت سازی کی ضرورت، تاریخ اور حکمت بیان ہو رہی ہے. اس تاریخ ساز اور جماعت ساز بیان کا آغاز جس جملہ سے ہوا وہ ہے، عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے بعض ناداں لوگ. سفہا سے مراد کیا ہے؟ یہ لفظ سفی سے ماخوذ ہے اور اس کا مفہوم ہوتا ہے اتنا ہلکا پھلکا ہو جانا کہ ہوا جدھر چاہے وہ لیے پھرے. جانوروں کی رسیوں کو عربی زبان میں صفیحات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہوا کے ساتھ آسانی سے اڑتی پھرتی ہیں. وہ شخص جس کو اپنے عقیدے پر اور عمل پر استقامت حاصل نہ ہو، وہ ہلکا پھلکا ہو اور وہ فکری حسن سے محروم ہو، اسے صفی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. وہ لوگ جو جادہ حق، صراط مستقیم اور صحیح راستے کے نشانات گم کر دیتے ہیں، ان کے صفی اور ناداں ہونے میں کیا شک ہوتا ہے؟ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں صفحہ سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیم کو بھی کھو دیا تھا اور وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کے لیے بھی تیار نہیں تھے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے تقریباً 17 ماہ تک قدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں. جب آپ نماز قائم فرماتے اور آپ کا رخ قدس کی طرف ہوتا، یہودی پروپیگنڈا کرتے کہ یہ کیا قوم ہوئی اور کیسا دین جن کا اپنا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے. ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں کعبہ سے محبت ایک فطری امر تھا اور قرآن حکیم فرقان مجید نے اس تاریخی حقیقت کو بھی بے حجاب کر رکھا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ پاک میں تھا، برکتوں والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث۔ اب اسی شوق یا اشتیاق کے نتیجے میں یا انسانیت کا جو قبلہ حقیقی ہے اس کی طرف مسلمانوں کے نمازوں کے اندر منہ کرنے کے مقدمات یہاں اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے جو رد عمل ہونا تھا قرآن حکیم پیش کی طور پر اسے بتا رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ قبلہ کیا چیز ہے؟ نمازوں کے اندر جس کی طرف رخ کر کے یکسوئی قائم کی جائے۔ یہود و نصارہ مشرق اور مغرب کی غلامی کر رہے تھے، وہ اس اختلاف میں مبتلا تھے کہ قبلہ مشرق ہے یا مغرب۔ اس آیہ کریمہ میں عبادت کی روح بتائی گئی اور فکری زندگی کی حقیقت بتائی گئی کہ دین کی حقیقت اللہ پرستی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو نافذ کرنا ہے، اور انسانی ہدایت کے لیے جس رسول کو بھیجا جائے اس کی اتباع ہے اور اس کی اطاعت ہے اور اس کے ساتھ والہانہ لگاؤ ہے، نہ کہ مشرق اور مغرب میں گم ہو جانا۔ گویا جھوٹی رسمیت کے ماحول سے مسلمانوں کو باہر قدم رکھنے کا درس اس آیہ کریمہ میں دیا گیا۔ رب ذوالجلال نے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہو نہ ہو اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہو کہ یہودی نسب پرستی کا شکار تھے، وہ نسل پرستی کا شکار تھے، وہ رنگ اور وطن میں مبتلا تھے، وہ جہاد میں کھو چکے تھے، ان کے لیے سب کچھ ڈائریکشن ہی تھی، لیکن صراط مستقیم کے جو خطوط متعین کیے قرآن مجید نے، وہ اللہ پرستی اور اللہ تعالیٰ کا امر جہاں جس صورت میں بھی اور جہاں بھی جس کے لیے بھی دیا جائے دراصل اس کی تنفیذ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ تین معاملات میں ہمیشہ حسد کا شکار رہے، ان میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لیے منتخب کر لیں، انہوں نے سنیچر اور اتوار کا دن اپنے لیے منتخب کیا، لیکن جمعہ جو ہمیشہ سے ہر قوم میں محترم رہا اس کی دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور غلامان رسول کو عطا فرمائی۔ یوں ہی پہلے کتابوں کے اندر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی اور دونوں قبلوں کے تقدس کے اعتراف کی بات بھی کی گئی۔ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ آخری نبی دونوں قبلوں کی طرف عبادت قائم فرمائیں گے، لیکن وہ مشرق اور مغرب اور جہد پرستی میں مبتلا ہوگے، اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت قائم فرمائیں تو وہ حسد اور بغض کا شکار ہوگے۔ اور تیسری چیز امام کے پیچھے آمین کہنے کا معاملہ ہے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. یہ طویل آیہ کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یوں ہی ہم نے بنایا تم کو امت معتدل تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہیاں قائم کرنے والے، اور رسول تم پر ہوں گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو جس پر کہ آپ قائم تھے مگر اس لیے کہ ممتاز کر دیں ہم ان لوگوں کو جو رسول کی تابعداری کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. اور یہ بات بہت گراں تھی سوائے ان لوگوں کے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے. یہ آیہ کریمہ جس کا سلیس اردو رواں تفسیری ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا، ان میں سب سے پہلی بات جو توجہ چاہتی ہے وہ غلامان رسول صلی اللہ علی نبین الکریم کا امت وسط ہونا ہے. وسط سے مراد کیا ہے؟ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، اور وسط کا معنی عدل سے کیا گیا، یعنی برابر ہونا، معتدل ہونا، اور روحانی کمالات رکھنا، اور اخلاقی اوصاف سے متصف ہونا. رب کریم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع داروں کی یہ نشانی بتائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی امت کے جو نشانات قرآن حکیم فرقان مجید میں دیگر مقامات پر دیے گئے، اگر ان کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو کچھ اور اوصاف کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور وسط کا مفہوم پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِلُونَ. اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں ایک امت اور جماعت ہے جو ہدایت دیتی ہے حق کی، اور اسی کے ساتھ وہ عدل پر قائم بھی رہتے ہیں. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم خیر امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کی شان عدل کی طرف ایک اور آیت میں بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ انبیاء کا ورثہ ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے روشن نشانات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. یہاں امت مسلمہ کی نشانی بتائی گئی کہ وہ امت وسط ہیں، معتدل، عدل کرنے والے لوگ، عدل کرنے والی جماعت، اور اعتدال پر قائم رہنے والی جماعت. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی قومیں گزریں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو وہ افراط اور تفریط میں مبتلا ہوئیں. انبیاء علیہ السلام کی ناقدری کی تو انہیں قتل بھی کیا نا حق، اور بری بری باتیں ان کی طرف منسوب کیں، اور حد اعتدال سے بڑھے تو کسی کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا. گویا بڑھنا تو بہت آگے بڑھ جانا غلو کرنا، اور اترنا تو بے توقیری کرنا، اور ادب سے بھی محروم ہو جانا. رسول اللہ علیہ الصلات والسلام کی امت کو امت وسط بنایا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی نبی اور رسول کو شریک نہ ٹھہرایا، یہاں تک کہ اشرف مقبلہ اور اشرف رسولہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک طرف سب نبیوں سے افضل ماننے کا عقیدہ امت مسلمہ کا، لیکن دوسری طرف اللہ کا معبود ہونا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ وہ شرف ہے جو اللہ تعالی نے صرف رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا. حضور انور علیہ السلام سے پہلے قوم اسرا میں بھی افراط اور تفریط کا شکار تھیں، یا تو جنگلوں اور بیابانوں میں جانا اور عبادت کی راہیں تلاش کرنا، لیکن مادی علائق اور مادی زندگی سے بالکل بے نیاز ہو جانا اور اس سے انسانی معاشرت کا نظام بگاڑ کا شکار ہو جانا، اور یا پھر مادے میں اتنا مبتلا ہو جانا کہ روح کی ضرورتوں کو فراموش کر دینا، وہ قوم وہ ملت جس کی بنیاد رسول اللہ علیہ السلام نے رکھی، انہیں یہ بھی سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنا عطا فرما. انسان کی جو مادی ضرورتیں تھیں ان کی تکمیل میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات میں اسوائے حسنا اور اللہ تعالی کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی راہوں میں بھی قائم رہنا، یہ وہ ورثہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں اور تابعداری کرنے والوں کو عطا کیا گیا. اسی طرح اشارہ ہوا امتوں وسطا کہ ہم نے بنا دیا تمہیں امت وسط. یقیناً امت وسط میں روحانی کمالات مراد ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کے. اسی کی طرف مفتاح العلوم میں مولاہ روم نے کس قدر خوبصورت اشارہ کیا، آدمیت لخم و شخم و گوست نیست، آدمیت جز رضا ہے دوست نیست. انسانیت کیا ہے اور آدمیت کیا ہے، وہ گوشت رکھنے کا نام نہیں ہے اور وہ پوست اور چربی سے بنے ہوئے پیکر کا نام نہیں ہے. آدمیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کی منزلیں حاصل کی جائیں. ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں این کہ می بی نی خلاف آدم ان نیستن آدم غلاف آدم ان. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جو تم دیکھتے ہو کہ اخلاق و ادب سے محروم ہیں یہ آدمی نہیں ہیں اور انہیں آدم کی اولاد نہیں کہا جا سکتا، یہ تو صرف ایک غلاف ہے آدمیت کا جو ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے. رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کے اوصاف کی تعیین کی اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر. یقیناً یہ گواہی کون سی ہے؟ مفسرین نے اور آل تاویل نے جو کچھ لکھا وہ قیامت کا اور ہنگامہ محشر کا نقشہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی قومیں انکار کر دیں گی کہ رسولوں نے پیغام حق ہم تک نہیں پہنچایا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت رسولوں کی صداقت پر گواہی قائم کرے گی اور قومیں پوچھیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم، تم تو سب سے بعد میں آئے. وہ کہیں گے ہمارے رسول برحق نے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی تھیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی گزرے گی جس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول معظم کی پھر گواہی گزرے گی. اور اس کا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے شہداء علی الناس کا کہ مسلمان حق کی گواہیاں دنیا میں لوگوں پر قائم کرنے والے ہیں، یعنی ان کا اسوہ نمونہ ہے کاروان انسانیت کے لیے، ان کا طریقہ نمونہ ہے کاروان آدمیت کے لیے، اس لیے کہ یہ اس سائبان کے نیچے ہیں جو اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کی صورت میں قائم کیا ہے. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان علم کو بھی اس آیت سے سمجھا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا جو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھی. آپ فرماتے ہیں باشد رسول شما بر شما گواہ زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ در دین من رسیدہ و حقیقت ایمان اونچی است و حجابے کے بداں از ترقی محجوب ماندہ است کدام است اومی شناست گناہان شما درجات ایمان شما و اعمال نیک شما و اعمال بدے شما و اخلاص و نفاق شمارا. فارسی کی اس عبارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہیں، یعنی وہ تمہارے اعمال سے اطلاع دیے گئے ہیں. نور نبوت کا آئینہ ہے جس میں رسول اللہ علیہ السلام سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. ہر دین دار کا رتبہ حضور علیہ السلام کو پتا ہے کہ وہ کس درجے میں ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، اور اگر کوئی اس کے راستے میں حجاب اور پردہ ہے ترقی کی راہ میں تو وہ حجاب اور پردہ کس طرح دور ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تمہارے گناہ کیا ہیں، تمہارے ایمان کے درجے کیا ہیں، تمہارے اعمال نیک کیا ہیں، اعمال بد کیا ہیں، یہاں تک کہ اخلاص اور نفاق سے بھی آگاہ ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر علم کامل نہ ہوگا تو گواہی کیسے قائم ہوگی. ناظرین، ویسے بھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ماننے والوں کے لیے چھتری کی طرح ہوتی ہے. اگر وہ ہر ایک کے مسائل سے آگاہ نہیں ہے تو وہ اس کے مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے. کامل لیڈرشپ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کے مسائل، ان کی ذہنی الجھنوں، ان کے افکار صحیح یا بد، ہر چیز سے آگاہ ہو تاکہ رہنمائی صحیح کر سکے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن حکیم فرقان مجید نے اشارہ کیا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہاں فلسفہ اور حکمت بیان کی گئی کہ قبلہ کس لیے تبدیل کیا گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محض اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہم ممتاز کر دیں کہ رسول کی تابعداری کون کرتا ہے اور الٹے پاؤں پھرتا کون ہے. یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ قبلہ کی تبدیلی میں دوستوں کا امتحان بھی لیا گیا اور تحریک کے حق کے دشمنوں کا امتحان بھی لیا گیا. دوستوں کا امتحان اس طرح کہ وہ قافلہ عشقیش جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ آیا، ان کی تو گھڑتی میں محبت شامل تھی کعبہ کی، حرم کی، جبل ابو قبیس اور وادی صفا اور مروہ کی، لیکن انہیں حکم ہوا کہ وہ قدس کی طرف منہ کریں. گویا ان کا امتحان تھا کہ آیا وہ پہاڑوں ٹیلوں سے محبت کرتے ہیں یا رسول محترم سے پیار کرتے ہیں. جس وقت انہوں نے اپنی وفا کا مظاہرہ یوں کیا کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری میں قدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو جو قدس والے تھے ان کا امتحان لیا گیا کہ اب میرا رسول کعبے کی طرف منہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین ممتاز کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی تابعداری کرتے ہیں. اس امتحان میں کامیابی کا مظہر دیکھیے کہ ظہر کی نماز میں حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نہ سوال اور نہ حکمت کی پرسش کہ کیوں حکم ہوا. نماز کے اندر ہی حضور کعبے کی طرف مڑے تو وہ بھی ساتھ کعبے کی طرف مڑے. یہ اطاعت کے امتحان میں کامیابی کا نشان تھا. اور وہ لوگ جو پروپیگنڈا کا شکار ہوئے وہ دراصل اس امتحان اطاعت میں ناکام ہو گئے. قرآن مجید کی یہ آیت سکھاتی ہے کہ دین میں معیار اور کسوٹی اللہ نے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا ہے. دین بس اب یہ ہے کہ کون ان کی بات مانتا ہے, کون ان سے پیار کرتا ہے اور کون ان کی راہ سے برگشتہ ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بات بہت گناہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے دل دماغ آنکھوں سمع کو رسول اللہ علیہ السلام کی ہدایت کے لیے کھول دیا تھا ان کے لیے یہ بات کوئی گناہ نہیں تھی. سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس قبلہ کی تبدیلی کے اندر جو نمازیں بعض قدس کی طرف پڑی گئیں بعض کعبہ کی طرف پڑی گئیں, یہود نے پروپیگنڈا کیا اس کا مطلب یہ ہے پہلی نمازیں جو پڑھی گئیں وہ تو رائے گاہ چلی گئیں. رب ذوالجلال نے اس مہوما وسوسے کی تحریک کی تردید کی اور فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یہ دین کے اصول اس لیے دیے جاتے ہیں کہ انسانوں کی ضرورت ہے اور انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفقت اور مہربانی کی ہے کہ اس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کر دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے, رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اطہر سے کامل وابستگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے